بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. یادوں کے جھروکے کے بعد پھر آپ مادری زبان کے عالم دین کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سنیں گے. اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا اور آخر میں پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے, اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایڈیشنل پروٹوکول پر منگل 23 فروری سے رضاکارانہ طور پر عمل درآمد روک دیا جائے گا. ہندوستان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست پڈوچیری میں کانگریس پارٹی کی حکومت ایوان میں اکثریت ثابت نہ کرنے کی وجہ سے گر گئی ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک کے ایوان بالا کے انتخابات کھلی رائے دہی کے ذریعے کرانے پر زور دیا ہے. اور کابل میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں افغان شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ نیز عوام کے جاری قتل عام کی شدید مذمت کی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران اور آئی اے ای اے کے درمیان جو کچھ طے پایا وہ مجلس شورا اسلامی کے منظور کردہ فیصلے کے دائرے میں ہے, اور ایڈیشنل پروٹوکول پر منگل 23 فروری سے رضاکارانہ طور پر عمل درآمد روک دیا جائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے دورے تہران اور ایران و آئی اے ای اے کے درمیان 3 مہینے کے سمجھوتے نیز معائنہ کاری کے عمل اور اس سلسلے میں گروسی کے بیان پر کیے جانے والے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے میں ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان جو کچھ بھی طے پایا اہم قابل غور سفارتی نتیجہ اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے لیے تکنیکی اعتبار سے ایک سود مند دستاویز ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ اور آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے سب سے پہلے تو ایران کی پارلیمنٹ کے طے کردہ فیصلے کے دائرے میں ہی رہ کر اپنے مذاکرات انجام دیے اور اتفاق رائے کیا، اور جو کچھ بھی طے پایا اور تحریری شکل دی گئی وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام انجام نہیں دیا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض باتیں سیف گارڈ کے تحت معاہدوں اور وعدوں پر عمل درآمد کو دیکھنے کے لیے طے ہوئی ہیں، کہا کہ جن میں یہ شامل ہے کہ سیف گارڈ کے دائرے سے ہٹ کر لگے کیمرے 3 مہینے کے لیے آن رکھے جائیں گے، مگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کوئی ویڈیو تصویر نہیں دی جائے گی، اور اس بات کے تمام تکنیکی پہلوؤں کو زمیں میں اور بیان میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آئی اے ای کے سربراہ نے ایران کا دورہ کیا مگر امریکہ کو کوئی موقع نہیں دیا گیا، جو کچھ انجام پایا وہ ایران کی مجلس شورا اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے دائرے میں رہا۔ ایڈیشنل پروٹوکول پر منگل 23 فروری سے عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اور اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی تنصیبات کی لازمی معائنہ کاری جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ایران اور جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای کے مشترکہ بیان میں، جس کا ایک نسخہ آئی اے ای کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، آیا ہے کہ یہ ادارہ اور ایران کا محکمہ ایٹمی توانائی 26 اگست 2020 کے مشترکہ بیان کی اساس پر دو طرفہ اعتماد کی روح کے مطابق آگے بڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے اسٹریٹجک ایکشن لا کے نام سے موسوم ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے تحت اعلان کیا ہے کہ وہ 23 فروری یعنی کل بروز منگل سے ایٹمی معاہدے کے رضاکارانہ اقدامات پر عمل درآمد روک دے گا۔ مشترکہ بیان میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ آئی اے ای کے سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد بلا کسی رکاوٹ اور پابندی کے معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ ہندوستان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست پڈوچیری میں کانگریس پارٹی کی حکومت ایوان میں اکثریت ثابت نہ کر پانے کی وجہ سے گر گئی ہے۔ کانگریس کے 5 اسمبلی ارکان کے استعفے کے بعد پڈوچیری میں کانگریس کی حکومت اقلیت میں آ گئی تھی، اور لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعلی نارائن سامی کو فوری طور پر ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا تھا۔ پیر کو وزیر اعلی ایوان میں اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے اور کانگریس کی حکومت گر گئی۔ وزیر اعلی نارائن سامی نے اپنا استعفی لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کر دیا ہے۔ اپریل مئی میں پڈوچیری میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے خیال یہی ہے کہ وہاں صدر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ تمل ناڈو کی جماعت ڈی ایم کے سربراہ اسٹالن نے پڈوچیری کے سیاسی بحران پر مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے طاقت کا غلط استعمال کر کے پڈوچیری میں منتخب حکومت کو گرایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں ایندھن کی قیمتیں بدستور ریکارڈ سطح پر برقرار ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق گھریلو مارکیٹ میں پیر کے روز بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر برقرار رہیں۔ ہندوستان کی بعض ریاستوں میں پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے سے بھی زیادہ ہیں۔ ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت پر عوام اور اپوزیشن کا شدید دباؤ ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر لیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کچے تیل کے دام بڑھے نہیں ہیں بلکہ کم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جیبوں کو خالی کر کے دوستوں کی جیبیں بھرنے کا کام مودی حکومت مفت میں کر رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی قیمتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پیٹرولیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے پارلیمنٹ میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ تیل کی قیمتیں طے کرنے کا اختیار تیل کی کمپنیوں کے پاس ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک کے ایوان بالا کے انتخابات کھلی رائے دہی کے ذریعے کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان کے ساتھ ایک رابطے کے دوران کہا ہے کہ کھلی رائے دہی ایوان بالا کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کے درمیان بات چیت میں ایوان بالا کے انتخابات کے حوالے سے قانونی امور پر ضروری صلاح و مشورہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کو ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایوان بالا کے اجلاس کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے کھلی رائے دہی کی ایک بار پھر مخالفت کی ہے اور اس سے متعلق صدارتی فرمان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ کابل میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں افغان شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ نیز عوام کے جاری قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں افسوس کے ساتھ عام شہریوں کے خلاف غیر انسانی اقدامات اور عوام کے قتل عام کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور عالمی برادری ایسے مجرموں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والے دردناک واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہے جو وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کے در پہ ہیں۔ اس بیان میں وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی گئی ہے کہ دہشت گردی کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے جانے سے نہ صرف افغانستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ وحشی مجرموں کو شہ بھی مل رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی مجرمانہ ماہیت پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور خطرناک مجرم اپنے کیے کی سزاؤں سے نہیں بچ سکیں گے۔ پریس ذرائع کے مطابق یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز صوبہ معارب کے دو شہروں پر 6 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے سادہ اور الجوف صوبوں کے علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ دریاسنا شمالی یمن کے صوبے سادہ کے سرحدی شہر شدہ پر سعودی اتحاد کے میزائل حملے اور گولہ باری میں ایک یمنی شہری شہید ہو گیا۔ یمن کے فوجی ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ میں فائر بندی کی 209 بار خلاف ورزی کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب۔ ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور
ایک سوال، ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل سے اضافی پروٹوکول پر عمل نہیں کرے گا۔ دریاسنا ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی بھی ایران آئے اور انہوں نے ایران کے ایٹمی معاملے پر ایرانی حکام سے مذاکرات انجام دیے۔ ادھر امریکہ میں جو بائیڈن حکومت نے ٹرائیگر میکنزم واپس لینے کا اعلان کیا ہے، اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، چونکہ ایران اور گروپ 5 جماعت کے درمیان یہ ایٹمی معاہدہ طے پایا تھا، تو بہت برسوں کے بعد مذاکرات کے نتیجے میں یہ معاہدہ طے پایا تھا، اور سلامتی کونسل نے بھی اس معاہدے کی تائید کی تھی۔ اور چونکہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ منافقت سے کام لیتے رہے ہیں، اور شروع میں ہی وہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ایک غلط اور بے بنیاد الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے دور پہ ہے. حالانکہ رہبر انقلاب اسلامی نے واضح لفظوں میں کہا تھا اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے مسلسل
ایران
پہ یہ بے بنیاد الزام جو ہے وہ عائد ہوتا ہے. بہرحال مذاکرات ہوتے رہے, کئی سال تک مذاکرات ہوئے, اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت ہی اہم معاہدہ طے پایا تھا اور بہت سارے جو یورپی سیاستدان ہیں اور یورپ کے جو اہم سیاسی شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی اس معاہدے کو بہت سراہا گیا تھا. تو اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ سارے فریق جو ہیں وہ اس پر عمل کریں, لیکن جب ٹرمپ برسر اقتدار آئے اور وائٹ ہاؤس میں پہنچے تو انہوں نے اس معاہدے سے امریکہ کو نکال لیا. جی, امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا اور ایران پر دوبارہ سے وہی الزامات عائد کرنے شروع کر دیے. تو لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ایران اس معاہدے پر کاربند رہا, حتیٰکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک کی طرف سے بھی اس معاہدے کے تحفظ کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا گیا. یورپی ممالک نے صرف ایک ہی کام انجام دیا اور وہ یہ کہ امریکہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ اسنیپ بیک یا ٹرائیگر میکنزم کو فعال کرے گا اور اس کو ایران کے خلاف فعال کیا جا سکتا ہے اور ایران پر وہ ساری پابندیاں جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں ان کو عائد کیا جا سکتا ہے, تو اس کی یورپ کی طرف سے یورپی ممالک کی طرف سے مخالفت کی گئی تھی. اس کے علاوہ یورپی ممالک نے اور کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے یہ معاہدہ باقی رہ سکتا. تو یہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی تھی, اور چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ برقرار رہے اور دنیا میں امن و سلامتی جو ہے وہ برقرار رہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی ہی برقرار رہنی چاہیے اور ایران کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے کہ وہ ساری دنیا میں امن قائم ہو اور قائم رہے. تو اسلامی جمہوریہ ایران نے اس معاہدے کو برقرار رکھا, اور حالانکہ یورپی ممالک نے اس کی پابندی نہیں کی اور اس معاہدے میں یہ چیزیں موجود تھیں, اس کی 26ویں اور 36ویں شقیں جو ہیں ان میں باقاعدہ طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایک فریق اس معاہدے سے نکلتا ہے تو دوسرے فریق کو بھی اس سے نکلنے کا یا اس معاہدے پر عمل نہ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ امریکہ نکل گیا اور یورپی ممالک نے بھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی, لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران مسلسل اس معاہدے پر کاربند رہا اور عمل درآمد کرتا رہا. تو اس معاہدے میں یہ تھا کہ ایران پر جو عائد پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جائیں اور ایران کی جو بینکنگ کے امور ہیں اور دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ایران کو جو جن مفادات کا اس معاہدے میں ذکر کیا گیا تھا وہ مفادات ایران کو حاصل ہونے چاہئیں, لیکن فریق مقابل کی وعدہ خلافی کے کے نتیجے میں جو ہے وہ ایران کو وہ مفادات حاصل نہیں ہوئے اور ایران پر سے اقتصادی اور معاشی پابندیاں ختم نہیں کی گئیں. لیکن اس کے باوجود ایران اس معاہدے پر کاربند رہا, یہاں تک کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے کچھ عرصہ قبل ایک قانون منظور کیا اور ایرانی حکومت کو پابند بنایا اس بات کا کہ وہ آئندہ سے یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل نہیں کر سکتی. اگر فریق مقابل عمل کرتا ہے تو ایران کی حکومت جو ہے وہ بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کی مجاز ہے, لیکن اگر فریق مقابل اب اس پر عمل نہیں کرے گا تو ایرانی حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جب یہ قانون منظور کیا گیا, ایک اسٹریٹجک اقدام تھا پارلیمنٹ کا جو یہ منظور کیا گیا, تو اس کے نتیجے میں اب اسلامی جمہوریہ ایران نے کل تک کی مہلت دی تھی یورپی ممالک کو جو اس معاہدے کے فریق ہیں, ان کو دی تھی کہ تم 23 فروری تک اس معاہدے پر سے عمل درآمد شروع کر دو, وگرنہ بصورت دیگر جو ہے ایران بھی خاص طور پر جو اضافی پروٹوکول پر جو رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کر رہا ہے تو اس پر عمل درآمد اپنا روک دے گا۔ تو اب ایران جو ہے اس بارے میں پوری طرح مصمم ہے، پکا اس کا عزم ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ کل سے اس اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دے۔ البتہ اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد روکنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ آئی اے اے کے ساتھ، جو ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ختم کرے گا۔ اس کے ساتھ اپنا تعاون تو جاری رکھے گا، لیکن وہ جو رضاکارانہ طور پر جو اقدامات انجام دے رہا تھا ان کو وہ ختم کر دے گا۔ جی، تو اسی سلسلے میں اب چونکہ امریکہ، یورپی ممالک، ان سب کو یہ یقین ہے کہ ایران نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے گا، تو اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو اس اقدام سے روک سکیں۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ ان اقدامات پر عمل نہ کرے، جو اس نے اعلان کیا ہے عمل نہ کرے۔ تو اگرچہ وہ شاید یہ توقع رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملت ایران نے جو استقامت اب تک کی ہے، آئندہ بھی اس کی استقامت جاری رہے گی، اور کل سے اضافی پروٹوکول پر ایران جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرے گا۔ جی
جی، بہت بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب، ہم آپ کو خدا حافظی کہتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ملا برادر نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے افغانستان سے اپنے فوجی نکال لے۔ ملا برادر نے انتباہ دیا کہ طالبان افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ ملا برادر کے علاوہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی واشنگٹن کی جانب سے اس سمجھوتے کی ممکنہ خلاف ورزی کے سلسلے میں بائیڈن حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے سمجھوتے کی پابندی کی تو ہم بھی اس کی پابندی کریں گے، بشرطے دیگر ہم اپنی خود مختاری کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کی جانب سے ایسی حالت میں انتباہ دینے میں شدت پیدا ہوئی ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق واشنگٹن کے حکام کے پاس افغانستان سے امریکی فوجیوں کے نکالنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے طالبان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے پر عمل نہ کیا تو مغربی فوجیوں کو طالبان کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاسی امور کے ماہر نظر محمد مطمئن کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن طالبان کے ساتھ ہونے والے اپنے سمجھوتے سے نکل گیا تو طالبان اس سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ وہ امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں پر حملے شروع کر دیں گے۔ دراصل امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیکب سلوین نے کہا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کی فوجی کمان اور نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ قطر سمجھوتے کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر کے بقول بائیڈن حکومت آئندہ ہفتوں یا دنوں کے دوران افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ قطر سمجھوتے پر نظر ثانی کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرے گا اور وہ عجلت میں اپنے فوجی افغانستان سے نہیں نکالے گا۔ بہرحال امریکی حکام کی جانب سے یہ بیانات ایسی حالت میں سامنے آئے کہ جب نیٹو کے وزرائے دفاع کا حالیہ اجلاس افغانستان میں فوجی موجودگی جاری رکھنے یا اس ملک سے فوجی نکالنے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ واضح ہے کہ قطر سمجھوتے کے مطابق واشنگٹن طالبان کی جانب سے افغانستان کی سیکورٹی سے متعلق بعض وعدے پورے ہونے کی صورت میں رواں سال اپریل کے مہینے کے اختتام تک افغانستان سے اپنے فوجی نکالنے کا پابند ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین آج ہم نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین سارے انسانوں کے صحیح راہ پر گامزن ہونے اور اعلیٰ اداب کے حصول کے لیے ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اپنا طرز زندگی اور طرز عمل اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ بالفاظ دیگر عقل و وحی کے ذریعے حاصل ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں صرف جاننا اور علم ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر ایسے افراد ہوں کہ جن کا طرز عمل حقیقت کے عین مطابق ہو تو اس طرح کے افراد یقیناً پوری انسانیت کے لیے جاویدانہ اور دائمی آئیڈیل قرار پا سکتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے۔ ایسا آئیڈیل اور نمونہ عمل سوائے معصومین علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ معصومین علیہ السلام نے بھی دیگر انسانوں کی مانند زندگی گزاری ہے، اور وہ بھی اپنی خاندانی اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں متعدد مسائل و مشکلات سے دوچار رہے ہیں۔ ہر مسئلے میں ان کا طرز عمل اس لحاظ سے کہ عصمت و طہارت کے سرچشمے سے متصل ہے، اس لیے تمام انسانوں کے لیے اور تا ابد نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے۔ فرزند رسول خدا شیعوں کے نویں امام اور پیشوا حضرت امام محمد تقی کی ولادت باسعادت کی ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
سامعین، 195 ہجری قمری مطابق 810 عیسوی وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے ایک مولود مبارک پیغمبر اسلام کے ایک فرزند امام رضا علیہ السلام کو عطا کیا کہ جس بیٹے کی آمد سے قلب امام رضا علیہ السلام مسرور ہو گیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ امام کو آج اپنا جانشین مل گیا تھا، ایک ایسا فرزند مل گیا تھا کہ جو لوگوں کو حقیقی اسلام سے آشنا کرنے والا تھا۔ اس مولود مبارک کا اسم گرامی محمد رکھا گیا اور اسے جواد یعنی بہت زیادہ بخشنے والے کے لقب سے نوازا گیا۔ تمام انسانوں کو ہمیشہ زندگی کے نشیب و فراز کے درمیان اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مشیت و تقدیر الہی کے سامنے خاضع اور تسلیم رہیں، اور مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور نہ صرف یہ کہ خدا پر نعوذ باللہ اعتراض کریں یا جزا و فضا اور آہ و فغاں کریں، بلکہ خدا کے شکر گزار بھی رہیں، کیونکہ نظام ہستی میں وہ تمام اچھائیاں اور برائیاں کہ جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں انسانوں کے فائدے میں ہیں۔ امام جواد علیہ السلام سختیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں صبر و تسلیم کا واضح مصداق اور پروردگار کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ حقیقت خود آپ کے کلام اور آپ کے طرز زندگی میں بھی نمایاں تھی۔ آپ کا طرز زندگی اور سیرت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا مختصر جائزہ لیا جائے۔
امام علیہ السلام اگرچہ انتہائی سخت و ناخوشگوار حالات سے دوچار رہے، لیکن کبھی بھی آپ کی زبان پر نعوذ باللہ خدا سے کسی قسم کا شکوہ یا ناراضگی کے کلمات لب پر جاری نہیں ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے اقوال میں بھی ہم آپ کی خصوصیات کے بارے میں دلچسپ روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، من جملہ یہ کہ آپ نے اس شخص کے جواب میں کہ جس نے اپنے ناصبی باپ کے ہاتھوں پہنچائی جانے والی اذیت کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صبر اختیار کرو کہ عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ امام علیہ السلام نے صبر کو بلا و مصیبت کی زینت اور شکر کو فقر و توانگری کی زینت قرار دیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی دائمی نصیحت یہ ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں میں صبر کیا جائے اور شکوہ سے پرہیز کیا جائے، اور خود بھی امام علیہ السلام ایسے مواقع پر اسی طرح عمل کرتے تھے۔ صداقت و سچائی اور یکسانیت نیز بے ریا ہونا آپ کی جملہ اخلاقی خصوصیات میں سے ہے کہ جو آپ کی اخلاقی سیرت میں اور خداوند عالم کے ساتھ رابطے کی نوعیت اور معاشرتی سلوک اور سماجی رویے میں بھی قابل ذکر ہے۔ امام جواد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تم خدا کے دوست اور خفیہ طور پر اس کے دشمن بن جاؤ۔
سامعین، انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اور افراد کے ساتھ مواسات کرنا یعنی جان و مال سے کسی کے ساتھ غمخاری کرنا بھی ہمیشہ امام جواد علیہ السلام کی سماجی زندگی میں قابل مشاہدہ تھا۔ جواد الائمہ کا لقب امام محمد تقی علیہ السلام کی روح میں عطا و بخشش کی اعلیٰ صفت پائے جانے پر دلیل ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے نقطۂ نگاہ سے عوام کی خدمت کرنا انسان پر رحمت الہی کے نزول کا باعث ہے، اور اگر کوئی شخص اس میدان میں کوتاہی اور غفلت کرے تو ممکن ہے کہ اس سے نعمت الہی چھن جائے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی بھی مومن بھائی کو راہ خدا میں فائدہ پہنچائے تو اس نے اپنے لیے بہشت میں ایک گھر حاصل کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس اصول پر خود بھی بخوبی عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی عطا و مروت کے اعتبار سے عطا کیجئے، تو امام نے فرمایا ہم یہ نہیں کر سکتے، تو اس شخص نے کہا کہ پھر میری حیثیت کے مطابق عطا کیجئے۔ اس وقت امام نے فرمایا یہ کام ممکن ہے، اور اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے 200 دینار عطا کر دو۔ امام جواد علیہ السلام کے طرز زندگی کے بعض دیگر ممتاز خصوصیات میں آپ کا خوش اخلاق ہونا اور لوگوں کے ساتھ انس و رفاقت کے جذبے کا حامل ہونا تھا۔
سامعین، معاشرتی تعامل اور بات چیت میں مومن افراد دوسروں سے انس و الفت برقرار کرنے کے علاوہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے آسانی سے ان سے قریب ہو جائیں اور آپس میں دوستی و محبت اور آرام و سکون کا احساس کریں۔ یہ خصلت امام جواد علیہ السلام کی معاشرتی زندگی میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی محبوبیت اس حد تک زیادہ تھی کہ جب کبھی آپ کا نام زبان پر آتا تو لوگوں کے دل شوق دیدار سے لبریز ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ایک دلچسپ مثال جو بیان کی جا سکتی ہے وہ اس شخص کی داستان ہے کہ جس کا نام خیران خادم قراطیسی تھا۔ یہ شخص امام جواد علیہ السلام کے دور امامت میں سفر حج پر گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یابی کے لیے امام کے کسی ایک خادم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اسے امام علیہ السلام کے پاس لے چلے۔ مدینے میں جب وہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت کی جلالت و عظمت سے وہ بہت متاثر ہو گیا۔ اس طرح سے کہ امام جس چبوترے پر تشریف فرما تھے وہ کچھ بلند تھا اور اس میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ شخص فرط محبت اور ملاقات میں اس چبوترے کی سیڑھیوں کے بغیر ہی اس چبوترے پر چڑھنا چاہ رہا تھا، تاہم امام علیہ السلام نے اسے سیڑھیاں دکھائیں اور کہا کہ وہ سیڑھیوں سے اوپر آئے۔ وہ شخص جب امام کے قریب پہنچا تو سلام کیا اور جواب سلام سنا، اور امام نے فوراً ہی اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھا دیا تاکہ اس میں آرام و سکون کا احساس پیدا ہو جائے۔ خیران بھی خم ہو گیا اور امام علیہ السلام کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے چہرے پر مس کیا۔ امام نے اس سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کے جو ابھی تک امام کی حیبت و جلالت میں غرق تھا، امام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور امام نے بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے رکھا اور چھڑایا نہیں، یہاں تک کہ اسے آرام و قرار مل گیا اور پھر اس نے ہی امام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر بیٹھ کے امام نے اس سے احوال پرسی کی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے۔
یہ روایت سماجی زندگی کے ایک اہم اصول کی جانب توجہ دلا رہی ہے۔ ہمیں ان دنوں خاص طور پر اپنے سماجی رویوں میں اس تربیتی اصول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ آج مغربی تہذیب نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور لوگوں کے درمیان الفت و محبت کی فضا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح کے سماجی ماحول میں زیادہ تر افراد بس اپنی روزمرہ کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے اور ضرورتوں کو برطرف کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انس قائم کریں یا ان کی احوال پرسی کر سکیں۔ اس لیے معصومین علیہ السلام کے سیرت اور اقوال میں جن تربیتی اصولوں کی اہمیت و اقدار کو بتایا گیا ہے اسے پہلے سے کہیں زیادہ درک کیا جا سکتا ہے۔ مومنین کے درمیان آپس میں ملاقاتیں انجام دینا اور ایک دوسرے کی زیارت کرنا امام جواد علیہ السلام کی اخلاقی نصیحتوں میں سے ہے۔ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ایک روایت امام علیہ السلام سے اس مضمون میں نقل کرتے ہیں، برادران ایمانی کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا حتیٰ اگر مختصر ہی کیوں نہ ہو عقل کی بالدگی اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ امام علیہ السلام برے اور پست افراد کے ساتھ ہم نشینی کو بھی منع فرماتے تھے اور اسے کھچی ہوئی شمشیر سے تشبیہ دیتے تھے کہ جس کا ظاہر اچھا اور اس کا اثر برا ہے۔
نیک اخلاق کی خصوصیات میں سے عہد کو پورا کرنا ہے کہ جو سماجی تعلقات میں ضروری ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے اس پر تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ نمونہ امام علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جو آپ نے ابو تمامہ نامی شخص سے فرمایا۔ ابو تمامہ حضرت امام جواد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم مکہ و مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دوسری جانب میرے اوپر کچھ قرض بھی ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پہلے اپنے قرض کو ادا کرو اور خیال رکھو کہ خدا سے ملاقات کرو تو تمہارے گردن پہ کسی کا قرض نہ ہو، کیونکہ مومن خیانت کار نہیں ہوتا۔
سامعین، ہم ایک بار پھر جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے بعض جملوں کا زمزمہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایہا الرضی الزکی، سلام ہو آپ پر اے ابو جعفر محمد ابن علی جو نیک متقی امام اور وفادار تھے، سلام ہو آپ پر اے پسندیدہ حق اور ہر عیب و نقص سے پاک۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نجی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، سلام آپ پر اے خدا کے نجات یافتہ و نجات دہندہ۔ السلام علیک یا سفیر اللہ، السلام علیک یا سر اللہ، السلام علیک یا ضیاء اللہ، سلام آپ پر اے سفیر خدا، سلام آپ پر اے راز خدا، سلام آپ پر اے نور خدا۔ سامعین، شاعر کے ان چار مصروں کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ قیدی امام ہے پر آزاد ہے امامت، ہمت اگر ہے باندھو اسلام کو رسن میں، اے ظلمت زمانہ دم ہے تو دیکھ آ کر، نور تقی ہے روشن تقوی کی انجمن میں۔
سامعین، انہی عرائض کے ساتھ آج کا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ شاد و خوشحال رہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 عیسوی، 10 رجب اور 22 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس رجب سن 195 ہجری قمری کو مدینہ میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لوگوں میں بے حد محبوب تھے، آپ نہایت سخی تھے، اسی لیے آپ جواد یعنی سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کا گھر ضرورت مندوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور جو لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ان کی امیدیں امام تقی علیہ السلام کے در سے پوری ہوتی۔ آپ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس امر نے خود مختلف علوم کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کی، اور مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کے درمیان بحث و مباحثے کی روش کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ آپ کا وجود معاشرے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یادگار کے طور پر ہمیشہ مؤثر اور مفید رہا۔ آپ اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر الہی نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ 22 فروری سن 1958 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور عالم، خطیب اور سیاستداں مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1888 میں مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں اپنے والد سے حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہندوستان چلے گئے۔ مولانا آزاد زبردست خطیب تھے اور اپنے دور کے بعض روشن خیال مسلمانوں کی مغرب پرستی کے مخالف تھے۔ انگریز حکومت کے خلاف تقریریں کرنے اور مضامین شائع کرانے کے جرم میں وہ کئی بار جیل گئے۔ مولانا آزاد نے مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور آزادی ہندوستان کے بعد ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، نیز وزیر تعلیم و تربیت بنائے گئے۔ وہ آخری دم تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ان کی تالیفات میں کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر ترجمان القرآن کے علاوہ اتحاد اسلامی، ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی، جنگ اسلام کی نظر میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق کتاب شہید اعظم قابل ذکر ہیں۔ بائیس فروری سن 1982 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر جوش ملیح آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 5 ستمبر سن 1898 کو لکھنؤ کے قصبے ملیح آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ انہوں نے عربی کی تعلیم مرزا ہادی رسوا سے اور فارسی اور اردو کی تعلیم مولانا قدرت بیگ ملیح آبادی سے حاصل کی۔ کچھ عرصے تک دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت ناظر ادبی کام کیا، پھر دہلی سے کلیم رسالہ جاری کیا۔ سن 1997 میں کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی اور ترقی اردو بورڈ کی جانب سے اردو لغت کے مدیر اور بورڈ کے مشیر ادبی مقرر ہوئے۔ جوش تقسیم ہند سے پہلے ہی ایک انقلابی شاعر کے طور پر معروف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہیں شاعر انقلاب اور شاعر اعظم کے خطابات دیے گئے اور حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا۔ حسین اور انقلاب ان کا معروف مرثیہ ہے، جس نے مرثیہ گوئی میں نئے دبستان کی بنیاد رکھی۔ 22 فروری 1982 کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چار اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا۔ ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کی غرض سے عمل میں آئی تھی۔ شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر، دانشور اور اہم عالم دین تھے۔ وہ 7 تیر سن 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ بائیس فروری سن 2006 عیسوی کو عراقی شہر سامرہ میں ہونے والے کئی بم دھماکوں میں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ مسلمانوں، خاص طور سے شیعوں میں دیگر فرزندان رسول کی طرح حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تئیں بہت عقیدت پائی جاتی ہے، اسی لیے ان دونوں عظیم ہستیوں کے روزوں کو نقصان پہنچنے سے دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بم دھماکوں کے وقت سامرہ شہر کی سیکورٹی غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی بنا پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان مقدس مقامات پر ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث افراد امریکی فوجیوں کے رابطے میں تھے، اور ان دھماکوں کا مقصد عراق کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان فرقے وارانہ جنگ شروع کرانا تھا، لیکن عراقی عوام، خاص طور سے شیعہ مذہبی رہنماؤں کی ہوش مندی اور تدبر سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چار اسفن سن 1388 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایک پیچیدہ کارروائی انجام دے کر دہشت گرد گروہ جند اللہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑا دہشت گرد ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی سے قرقزستان جا رہا تھا، جہاں اسے امریکہ کے ایک بڑے عہدیدار سے بات چیت کرنی تھی۔ ایران کے سیکورٹی اہلکاروں کو اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے ریگی کو لے جا رہے طیارے کو ایران کی فضائی حدود میں جنوبی شہر بندر عباس کے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کر دیا اور ریگی کو گرفتار کر لیا۔ عبد المالک ریگی بم دھماکوں، لوگوں کے اغوا اور قتل جیسے بہت سے جرائم کا مرتکب ہوا تھا اور اپنے نزدیکی افراد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ریگی نے گرفتاری کے بعد ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں بدامنی پھیلانے اور ان علاقوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے غاصب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اپنے دہشت گرد گروہ کی مالی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ ریگی کے اعتراف سے ثابت ہو گیا کہ دہشت گردی سے مقابلے کے امریکی دعوے جھوٹے ہیں۔ گرفتاری کے 4 مہینے کے بعد ریگی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین، کل 21 فروری کو مادری زبان کے عالم دن کی مناسبت سے دنیا میں پروگرام منعقد کیا گیا۔ آج ہم اسی حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، لیجیے سماعت فرمائیے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ آج ہم مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے۔ سامعین، کسی قوم کی ثقافت، تاریخ، فن اور ادب اس کی مادری زبان کا مرہون منت ہوتا ہے۔ کسی زبان کے متروک ہونے کا مطلب اس پوری ثقافت کا متروک ہو جانا ہے۔ مادری زبان کسی بھی شخص کی وہ زبان ہوتی ہے جو اسے اپنے گھر اور خاندان سے ورثے میں ملتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو مادری زبان نہیں سکھاتے تو زبانوں کے متروک ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تو اس پر مشرقی پاکستان میں اکثریتی زبان یعنی بنگلہ بولنے والوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، اور اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ 21 فروری سن 1951 وہ دن ہے جب پولیس نے احتجاجی طلبہ پر گولی چلائی۔ بعد میں 1956 میں بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن طلبہ کے مؤثر احتجاج نے دنیا کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے نومبر 1999 میں یہ فیصلہ کیا کہ 21 فروری کو مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے، تاکہ وہ زبانیں جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جا سکے، اور حکومتوں کو زبانوں کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد طلبہ کے اس اقدام کی یاد میں اور اس ملک کی درخواست پر پہلی بار یونیسکو نے دنیا میں مادری زبان کی اہمیت پر تاکید کی، اور 17 نومبر 1999 میں ہر سال 21 فروری کی تاریخ کو مادری زبان کے عالمی دن سے موسوم کر دیا گیا۔ مادری زبان کا عالمی دن در حقیقت تمام زبانوں کی حفاظت کی ترویج کے لیے ایک وسیع منصوبہ ہے کہ جس کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے توسط سے 16 مئی 2007 کو منظوری دی گئی۔ اس طرز فکر کے ساتھ ہی سن 2000 سے ہر سال مادری زبان کے عالمی دن کو زبانوں اور ثقافتوں کے تنوع کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ آج 21 فروری ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، ماہرین کے نقطہ نگاہ سے مادری زبان مختلف معاشروں کی محسوس و غیر محسوس میراث کی ترقی و حفاظت کے لیے سب سے طاقتور وسیلہ ہے۔ بالفاظ دیگر، زبان عوامی ثقافت کی عکاس اور ترجمان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں۔ مادری زبان ایک ایسی شے ہے کہ جو ایک جاندار مخلوق کی مانند اپنے لوگوں کے ہمراہ زندگی گزارتی ہے اور ان کو ان کی دنیا کو پہچانوانے میں مدد کرتی ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے پر نازاں رہتی اور ان میں تغیر و تحول ایجاد کرتی ہے، اور کبھی یہ زبان مر جاتی ہے۔ ہر زبان کی موت ایک زاویے سے انسانی ثقافت کی موت کے مترادف ہے۔ یورپ کی چھوٹی زبانوں کے شعبے میں فعال نیوز سروس کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہکس کا خیال ہے کہ زبان میں تنوع زندگی میں تنوع کا ایک حصہ ہے۔ جب حیوانات اور جانور نابود ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سیارے یعنی زمین کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میری نظر میں اگر ایک وقت دوسری زبانیں ختم ہو جائیں اور صرف انگلش، فرینچ یا چینی زبان رہ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری دنیا مزید فقیر اور بیچارہ ہو گئی ہے۔ ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ ختم ہونے والے زبانوں کو جدید طریقوں سے ریکارڈ کر کے محفوظ بنایا جانا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ان زبانوں اور ان سے منسلک تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں مدد لی جا سکے۔ مادری زبان انسانوں کے تشخص، تعلقات عامہ، سماجی رہن سہن، تعلیم و ترقی میں رول ادا کرنے کے سبب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مادری زبان صرف زبان سے گفتگو یا کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مہربانی کی زبان، احساس کی زبان اور انفرادی زندگی کی بھی زبان ہے۔ مادری زبان انسانوں کے باطن کی زبان ہے، اور سوچنے کا عمل پہلے ہر شخص کی باطنی زبان میں انجام پاتا ہے اور پھر اس کی بولی جانے والی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے۔ مطالعات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آبادیاتی گروہوں میں دو زبان والے اگر مادری زبان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو ان کا ذہن جذباتی معلومات اور کسی معنی کو دریافت کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ علاقائی مادری زبانیں منفرد انداز فکر اور حسن رکھتی ہیں۔ مادری زبان نہ صرف انسان کی شناخت اور اظہار کا ذریعہ ہیں بلکہ بیش قیمت روایات بھی رکھتی ہیں۔ ممکن ہے مادری زبان اور افراد کے درمیان تعلقات میں بھی رابطہ پایا جائے، یا بالفاظ دیگر مادری زبان ایک معاشرے کے افراد کے درمیان جذباتی تعلقات قائم کرنے میں بھی کردار ادا کرے۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور حریت پسند لیڈر نیلسن منڈیلا اس بارے میں کہتے ہیں، اگر آپ کسی ایسے فرد کے ساتھ بات کریں کہ جو آپ کی زبان صرف سمجھتا ہو تو آپ کی بات اس کے دماغ تک ہی پہنچے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی مادری زبان میں بات کریں گے تو آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے گی۔ مادری زبان اور اس کو یاد کرنا ہر فرد کی شخصیت کو بنانے میں پرثمر اثرات کی حامل ہے۔ ماہرین لسانیات، ماہرین حیاتیات اور ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ مادری زبان کا آہنگ اور رنگ و خوبصورتی اسی وقت سے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہے اس تک منتقل ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر، دنیا میں قدم رکھنے والا بچہ اپنے ہمراہ جو وراثت لے کے آتا ہے اس کا ایک حصہ زبان مادری کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر بچہ اپنی ماں اور باپ کی آواز پر جلدی سے اور دوسروں کی آواز سے زیادہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے تمام لوگوں کو ایک عمومی اور ماہرانہ مشورہ یہ ہے کہ بچوں سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے آمرانہ زبان استعمال کرنے کے بجائے مادرانہ زبان کا استعمال کریں۔ تاہم ان دونوں عالمگیریت کی وجہ سے دیسی اور مقامی زبانیں تیزی سے ناپید ہو رہی ہیں، اس طرح سے کہ ہر دو ہفتے میں ایک مرتبہ ان زبانوں میں سے ایک زبان نابود ہو رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ جب زبانیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ثقافتی تنوع کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان انسانوں کے ہمراہ مواقع، روایتیں، بیان و فکر کی انفرادی روشیں کہ جو بہتر مستقبل بنانے کے لیے گرا قدر منابع ہیں ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ یونیسکو کے تخمینے کے مطابق دنیا میں تقریباً 6000 زبانیں پہچانی جا چکی ہیں، 3000 سے زیادہ زبانیں نابودی کے دہانے پر ہیں۔ یہ زبانیں اس وقت بھی بہت چھوٹے گروہوں اور افراد کے توسط سے بولی جاتی ہیں، تاہم ان کے لیے باقی رہ جانے کا موقع تقریباً معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی 96% زبانوں کو صرف 4% آبادی کے درمیان رواج حاصل ہے۔ مثال کے طور پر بحر الکاہل میں واقع پاپوا نیو گینی جزائر میں 800 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں کہ جن میں سے بعض کا تعلق 200 سے کم افراد پر مشتمل آبادی سے ہے۔ ان جزائر کی کل آبادی 70 لاکھ بھی نہیں ہے۔ ان 6000 زبانوں میں سے صرف چند سو زبانیں ہیں جو تعلیمی نظام میں اور لوگوں کے درمیان استعمال ہوتی ہیں، اور ڈیجیٹل دنیا میں صرف 100 سے کم زبانیں ہی قابل استفادہ ہیں۔ دنیا کے صرف 40% آبادی ایسی زبان سیکھتی ہے کہ جس میں وہ بات بھی کرتی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ یونیسکو کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو زبانیں بڑے پیمانے پر فروغ نہیں پا سکی ہیں ان کو زبان زد عام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ رہنے کا بھی موقع فراہم کیا جائے۔ ایسی کوششوں کے ذریعے یقیناً زبان کے کردار کے پیش نظر شخصیت کو منفرد بنانے اور قوموں کو ثقافتی تشخص عطا کرنے میں عالمی ثقافت کو مزید پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ مادری زبانیں انسانوں کے تشخص اور افکار کو تشکیل دیتی ہیں۔ مادری زبان وہ واحد اور یکتا زبان ہے کہ جو احساس کی آمیزش کے ساتھ سیکھی جاتی ہے، ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ مادری زبان کی اہمیت اور افادیت سے ہر ایک ذی شعور انسان واقف ہے، لیکن شعوری یا لاشعوری طور پر ہم ان مادری زبانوں کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے ہیں جن کی یہ مستحق ہیں۔ مشہور فرانسیسی مصنف الفونسی ڈاؤڈٹ ایک جملے میں مادری زبان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر وہ قوم جو اپنی مادری زبان کو بھول جائے اس قیدی کی مانند ہے کہ جس کے قید خانے کی کنجی کھو جائے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ زبان کے تنوع کا احترام کیے بغیر، کہ جس سے تمام ثقافتوں کے صحیح ادراک کی راہ کھلتی ہے، ایک معتبر گفتگو یا مؤثر عالمی تعاون وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی مسئلے کی اہمیت کے باعث یونیسکو کا خیال ہے کہ مادری زبان پر تمام حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے، اور پہلی زبان یا مادری زبان پر مبنی تعلیم اسی ابتدائی برسوں میں ہی مد نظر قرار دی جائے۔ مادری زبان کی اہمیت کے پیش نظر 2021 میں مادری زبان کے عالمی دن کا سلوگن معاشرے اور تعلیمی میدان میں داخل ہونے کے لیے چند زبانوں کو سیکھنا قرار دیا گیا ہے، تاکہ تمام معاشروں پر یہ واضح ہو سکے کہ مادری زبانیں تمام لوگوں کی شمولیت کے سبب پائیدار ترقی کے اہداف میں پیش رفت کا باعث بنتی ہیں۔ یونیسکو کثیر لسانی اور زبانوں میں تنوع پر تاکید کرتی ہے اور اسے پائیدار ترقی کی ضرورت قرار دیتی ہے۔ اسی سبب سے چند زبانوں کو سیکھنا، خاص طور پر ابتدائی اسکولوں میں، حالیہ برسوں میں بہت سے ملکوں میں اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اپنے رکن ممالک پر زور دے رہی ہے کہ وہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کی حفاظت کریں اور انہیں متروک ہونے سے بچائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے فروغ کے ذریعے ہی عالمی ثقافتی اور لسانی ہم آہنگی، اتحاد اور یگانگت کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، مؤثر جوہری گفتگو، آئی اے اے کے سربراہ نے صالحی اور ظریف سے ملاقات کی۔ تہران ٹائمز، ایران اور روس اسٹریٹجک ڈیل پر کام کر رہے ہیں۔ جاپان ٹائمز، وبائی مرض نے جاپان میں خودکشی کی شرح بڑھا دی، مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، اضافی پروٹوکول سے نکلنے کے لیے علاوہ تمام دوسرے قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ہفتے کے روز آئی اے اے کے سربراہ کے دورہ تہران کے موقع پر تاکید کی کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر امریکہ کی ایٹمی معاہدے میں واپسی بے معنی ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب امریکہ ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کرتا، تب تک آئی اے اے کو ایران کے ایٹمی مراکز میں نصب کیمروں کی تصاویر تک دسترسی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روزنامہ گارڈین نے ابھی ڈیمونا ایٹم بم مرکز میں صہیونیوں کے توسیعاتی منصوبے پر ایک مضمون شائع کیا۔ کیا بائیڈن یا میرکل یا میکرون نے اس پر کوئی تشویش ظاہر کی؟ ڈاکٹر ظریف نے کہا کہ اس لیے ایران کے ایٹمی پروگرام کی جانب سے پریشانی ظاہر کرنا بے بنیاد ہے، یہ ان کی مکاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو آئندہ 2 مہینے کے اندر ایران یورینیم کی افزودگی کو 20% تک بڑھا دے گا، اور یہ اقدام ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کا ایک قدم ہوگا۔ روزنامہ الاخبار، سلطنت سعودی عرب کے ہاتھوں سے جا رہی ہے، خصوصی کمیٹی کے دور کا خاتمہ۔ یمنی فوج کی جانب سے مغرب کی آزادی کی جنگ جاری ہے، دوسری جانب سعودی عرب نے ایک اور محاذ کھول دیا ہے، مذہبی انتشار اور علاقائی اختلافات کو ہوا دینے کا محاذ۔ جب بھی سعودی افواج کو کسی بھی میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ہتھیار کا سہارا لیا جاتا ہے، اس بار بھی مارے میں یہ ہتھکنڈا استعمال ہو رہا ہے۔ سعودی حکام کو اچانک حرمین شریفین اور اصحاب رسول کا دفاع یاد آ گیا اور کچھ لوگوں کو اکسانے کے لیے اس پتے سے کھیلا جا رہا ہے۔ داعش اور القاعدہ نے بھی یمنی افواج کے مقابلے میں سعودی افواج کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر یمنی قبیلوں کو بھی دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا تو سعودی جیٹ فائٹر ان کے گھر مسمار کر دیں گے۔ میڈیا کو بھی بھرپور طریقے سے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سعودی اتحاد ناکام رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چند دن کے دوران سعودی حمایت یافتہ افواج سے 20,000 یمنی شہری الگ ہو کر یمن کے استقامتی دھڑے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، عمران خان کے اراکین اسمبلی سیاسی مستقبل بچانے کے لیے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں، مریم نواز۔ روزنامہ ڈان، پی آئی اے کو بحال کرنے کے نئے بزنس ماڈل کے ساتھ ماہرین کی ٹیم آج پاکستان پہنچ رہی ہے۔ روزنامہ صحافت، مہاراشٹر میں مذہبی اور سیاسی پروگراموں پر پابندی، کرونا وائرس کی بے قابو صورتحال بہتر نہ ہونے پر لاک ڈاؤن کا اندیشہ۔ اور اب ایک خبر تفصیل کے ساتھ۔ روزنامہ انقلاب، زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کا نیا پروگرام جاری، کل پگڑی سنبھال دیوس۔ دہلی کی سرحدوں پر خیمہ زن کسانوں کی نمائندہ تنظیم کسان مورچہ نے اتوار کو آئندہ ہفتے کے احتجاجی پروگراموں کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ طویل جد و جہد کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پر کسانوں کے خلاف جابرانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سمیوکت کسان مورچہ نے کسانوں کی گرفتاریوں، انہیں حراست میں لینے کے سلسلے اور ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد اس احتجاج کو طویل عرصے تک جاری رکھنے کے لیے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کسان مورچہ نے اتوار کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ احتجاج میں شدت کے نئے پروگرام کے تحت منگل 23 فروری کو پگڑی سنبھال دیوس کے طور پر منایا جائے گا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کسانوں کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف جابرانہ اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ 24 فروری کو دمن ورودھی دیوس یا ظلم مخالف دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسان مورچہ کے مطابق 26 فروری یوا کسان دیوس اور 27 فروری مزدور کسان ایکتا دیوس ہوگا۔ اور روزنامہ جنگ نے یہ سرخی لگائی ہے، 4 سابق وزرائے اعظم اور سابق صدر 1 وزیر اعظم کو شکست دینے کے لیے متحرک۔ اخبار لکھتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وزیراعظم عمران خان کے سینٹ الیکشن کے امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دینے کے لیے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتارا گیا ہے اور ان کی حمایت میں ملک کی 11 جماعتوں کے ساتھ 4 وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے علاوہ ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی میدان میں اتر چکے ہیں اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 11 جماعتوں کا اتحاد اور سابق وزیر، مشیر اور وزراء اعظم کے ساتھ ایک صدر بھی شامل ہے۔ اور سامعین اب سماعت فرما لیجیے بعض نیوز ایجنسیوں کی تازہ خبروں کی سرخیاں۔ اسنا نیوز ایجنسی آئی اے کے ساتھ ہر قسم کے اضافی تعاون کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اسپیکر ڈاکٹر قالی باف۔ ارنا نیوز، ایران میں طبی شعبے کے کارکنوں کی ویکسینیشن کا دوسرا فیز شروع، ترجمان وزارت صحت کیانوش جہان پور۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات، تو لیجئے یہ پروگرام سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو تیسری مجلس تک اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، میانمار میں امریکہ اور چین کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور فوجی مقابلہ وسیع پہلوؤں کا حامل ہے، خاص طور سے اس لیے کہ اس مقابلے کا دائرہ میانمار سے بھی آگے مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیل گیا ہے۔ البتہ جو چیز واقعی قابل افسوس ہے وہ ہے میانمار میں چین اور امریکہ کے درمیان اس مقابلے کا مرکز روہنگیائی مسلمانوں کا مسکن زندگی یعنی ریاست راخائن ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ مقابلہ روہنگیائی مسلمان قوم کے قتل عام اور ان کے اپنے وطن سے بے وطن کیے جانے کا سبب بنا ہے۔ ریاست اراکان یا ریاست راخائن کا محل وقوع اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، جو امریکہ اور چین دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور جو بھی اس حساس اور اسٹریٹجک علاقے پر مسلط ہو جائے گا مقابلہ وہی جیتے گا۔ چین کے لیے میانمار کلی طور پر اور ریاست اراکان خصوصی طور پر اقتصادی اہداف کے علاوہ اہم تر سیاسی اور فوجی اہداف کا بھی حامل ہے۔ امریکہ بھی کچھ اسی طرح کے اہداف ریاست اراکان میں رکھتا ہے جو سیاسی، اقتصادی اور فوجی اہداف سے خارج نہیں ہیں۔ چین کا تقریباً 80% ایندھن خلیج فارس سے اراکان ریاست کے نزدیک واقع آبنائے مالاکا کے راستے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ چین میانمار اور آبنائے مالاکا کے نزدیک ریاست اراکان میں امریکہ کے اثر و رسوخ کی طرف سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ امریکہ اس علاقے پر تسلط حاصل کر کے چین کی شہرک پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ ریاست اراکان پر تسلط حاصل کرنے کا امریکہ کا اسٹریٹجک ہدف بھی چین کی شہرک پر ہاتھ رکھنا ہی ہے۔ میانمار میں امریکہ اور چین میں مقابلہ ہے اور دونوں ہی ملک میانمار میں اقتدار کے دو دھڑوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین میانماری فوج کی حمایت کرتا ہے اور امریکہ آنگ سان سوچی کی قیادت میں سیاسی دھڑ کی حمایت کرتا ہے۔ بدقسمتی سے چین اور امریکہ کے درمیان مقابلے کی جگہ روہنگیائی مسلمانوں کی تاریخی اور آبائی ریاست یعنی اراکان ہے، اور روہنگیائی مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی اصل وجہ بھی اسی تلخ حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ روس کے اسٹریٹجک منصوبوں کے ادارے کے سربراہ الیگزینڈر گوسیف میانمار میں امریکہ کی مداخلت کو علاقے میں چین پر ضرب لگانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میانمار کے حالات داخلی مسائل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ بعض طاقتیں میانمار پر امریکہ کا کنٹرول چاہتی ہیں، کیونکہ میانمار چین کا اسٹریٹجک اور سنجیدہ اتحادی ہے اور چین نے میانمار کے اقتصاد میں وسیع سرمایہ کاری کی ہے۔ الیگزینڈر گوسیف میانمار کی سڑک سازی کی تنصیبات اور دو بندرگاہیں بنانے میں چین کے تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ امریکہ چین کے علاقائی کردار کی تقویت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ امریکہ اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے میانمار اور جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک میں تنازعات کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا۔ میانمار میں کچھ عرصہ پہلے شروع ہونے والی تشدد کی نئی لہر میں بھی امریکہ کا ہاتھ رہا ہے۔ تشدد کی اس لہر میں سینکڑوں مسلمان جاں بحق اور ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اپنی پالیسیوں کے مطابق میانمار کے سیاسی اور بظاہر جمہوریت کے شعبے میں اپنے اسٹریٹجک اہداف ہیں۔ چین بھی فوج کی حمایت کر کے میانمار میں امریکی اثر و رسوخ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جس کو وہ اپنی قومی سلامتی کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اسی بنا پر چین نے میانمار کو اپنے مواصلاتی نیٹ ورک میں شامل کر لیا ہے۔ چین ریل اور زمینی نیٹ ورک قائم کر کے ریاست اراکان کو پہاڑی گزرگاہ کے ذریعے چین سے وصل کرنا چاہتا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں ایرانی اور عرب تاجرین مغربی چین میں داخل ہونے کے لیے اسی گزرگاہ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس گزرگاہ سے چین اور اراکان کے درمیان رابطہ بہت آسان ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں چین اسی گزرگاہ کے علاقے میں تیل اور گیس کی ایک پائپ لائن بچھا کر آبنائے مالاکا پر اپنا انحصار بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔ میانمار میں امریکہ اور چین کے درمیان مقابلے کے انہی مسائل کے ساتھ ساتھ مشرقی، جنوب مشرقی اور جنوب ایشیا میں امریکہ کے اسٹریٹجک پالیسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس پالیسی کا محور و مرکز، جس میں کسی نہ کسی طرح میانمار بھی شامل ہے، میانمار کے ہمسائے ملک ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں۔ اس پالیسی کا اصل مقصد چین کو گھیرنے کی زمین ہموار کرنا ہے۔ چین کو اس کے پڑوسی ممالک کے ذریعے گھیرنے کی امریکہ کی پالیسی میں میانمار کو اسٹریٹجک پوزیشن حاصل ہے۔ اگر امریکہ ہندوستان کے ساتھ تعاون کے ساتھ ساتھ میانمار کو چین کے اثر و رسوخ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو چین کے محاصرے کی تکمیل میں ایک اہم اسٹریٹجک پیش رفت حاصل ہو جائے گی۔ بنا بنی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ میانمار پر تسلط کے تعلق سے امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ اس سے زیادہ وسیع تر ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ البتہ میانمار کی ریاست راکھائن یا اراکان میں بدامنی کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اور روہنگیائی مسلمانوں کے قتل عام پر اس نے پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کی اصل وجہ کا تعلق اسی مسئلے سے ہے۔ درحقیقت کہا جا سکتا ہے کہ ریاست اراکان میں جتنی بدامنی اور مشکلات ہوں گی، امریکہ پر آنگ سان سوچی کے سیاسی دھڑے کا انحصار اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور میانمار میں امریکہ کی مزید موجودگی کے لیے راستہ آسان تر ہو جائے گا۔ امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے میانمار کے سیاسی دھڑے کی ضرورت اور انحصار میانمار کی فوج کے چین کے نزدیک ہونے کے پیش نظر میانمار کے اقتدار کے پیچیدہ توازن کی غمازی کرتا ہے۔ انہی اہداف اور حقائق کی وجہ سے امریکہ اور چین نے میانمار کو اپنے خفیہ محاذ جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس طرح کی ایک طرف تو امریکہ کو امید ہے کہ وہ میانمار میں اقتدار کو جمہوری رنگ دینے کے عمل میں مدد کا دعویٰ اور آنگ سان سوچی کی حمایت کر کے فوجی دھڑے کو کمزور کر دے گا، نیز اس طرح وہ میانمار کو خود پر منحصر اور ملک میں امریکی فوجی موجودگی کی ضرورت پیدا کر دے گا۔ ادھر چین فوج کو مضبوط بنا کر میانمار میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے۔ اس درمیان روہنگیائی مسلمان چین اور امریکہ کے مقابلے اور رسہ کشی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ ان حقائق پر توجہ دیے بغیر روہنگیائی مسلمانوں کے سلسلے میں بین الاقوامی خاموشی کے المیہ کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی نظر میں چین سے مقابلے کے عمل میں میانمار کی سیاسی، جغرافیائی اور عسکری پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کو اولویت حاصل ہے، اراکان میں روہنگیائی مسلمانوں کی سرنوشت کو نہیں۔ میانمار کو اس پوزیشن سے اٹھانے میں امریکہ کی اولویت چین کو تنہا اور اس کا محاصرہ کرنے کے مقصد سے ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ وہ چین کے حمایت یافتہ فوجی دھڑے کے مقابلے میں سیاسی دھڑے کی حمایت کر کے میانمار کو اپنا بھروسہ مند اتحادی بنا لے گا۔ اسی بنا پر امریکہ روہنگیائی مسلمانوں کا قتل عام اور ان کی دربدری کو ایسا سنہری موقع سمجھتا ہے جس سے میانمار میں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اس درمیان روہنگیائی مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ حقیقت میں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے میانمار میں بڑے پیچیدہ کھیل کا منصوبہ بنایا ہے جو چین کے مقابلے میں قابل فہم ہے۔ امریکہ ریاست اراکان میں قتل عام اور بدامنی میں شدت پیدا کر کے اس کے غیر انسانی پہلو سے قطع نظر میانمار سے چین کے مغربی صوبوں تک بدامنی کو وسعت دینے کا موقع پیدا اور پھر میانمار میں اپنی فوجی موجودگی کی زمین ہموار کر سکتا ہے۔ ریاست اراکان میں بدامنی کے عروج پر ہونے کے باوجود امریکہ امن فوج کی تعیناتی کی تجویز پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب میانمار میں چین سے مقابلے کی غرض سے اپنی فوجی موجودگی کے لیے بظاہر قانونی راستہ تیار کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.